مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ایام شہادت مظلومانہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی ان پانچ روزہ مجالس میں آج ہم اپنی تیسری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. ہماری گفتگو کا عنوان القاب جناب سید السلام اللہ علیہا ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ایک دوسرے کا تعارف، معصومین کا اپنا تعارف زیارت ناموں کے ذریعے سے محفوظ کیا ہے طول تاریخ میں. اور ایک کام جو اہل بیت نے کیا زیارت ناموں میں وہ یہ کہ القاب کے ذریعے سے جو حقیقت ذات ہے اس کے بعض اسرار پر سے پردہ ہٹایا. لیکن اب جب کوئی لقب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو چونکہ وہ حقیقت ذات کی طرف ناظر ہوتا ہے، اس لیے اس لقب کو جب تک ہم اس کی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ معارف اور وہ حقائق کبھی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے جن کی طرف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں. انہی القاب میں سے ایک مشہور لقب جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں تقریباً تمام معصومین میں کامن لقب ہے، وہ لقب ہے صدیق. اور جناب سیدہ کے القاب میں سے ایک معروف لقب آپ کا صدیقہ ہے. اب یہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ تاریخ میں یہ سلسلہ بہت ہوا ہے اور بالآخر ہم کسی کو روک بھی نہیں سکتے، کسی کو منع نہیں کر سکتے. ہر کوئی اپنی شخصیات، اپنے بزرگوں کو یا اپنے جو بھی ان کے لیے قابل احترام شخصیتیں ہیں ان کے لیے وہ القاب استعمال کرنا چاہتے ہیں، جس کا جو دل چاہے اس کے لیے لقب اختیار کرے. ہمیں کسی سے بحث نہیں ہے. ہم نے عرض کر دیا دنیا یا ظاہر حال کو دیکھ کر لقب دیتی ہے یا القاب عطا کر کے بالآخر شخصیات کو کوشش کی جاتی ہے کہ سہارا دیا جائے، ان کے اندر کوئی کمال، ان کے اندر کوئی ایسی کیفیت ایجاد کی جائے اسی بنا کے اوپر. لیکن مرحلہ صرف یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی لقب اللہ اور اس کا رسول عطا کرے تو اس میں اور باقیوں میں فرق ہے. لفظ صدیق تمام مستند روایتوں میں بات ہو رہی ہے، مستند روایتوں میں حتیٰ اہل سنت کے ہاں بھی ثابت ہے کہ صدیق کا لقب سوائے مولا کائنات کے اللہ کے نبی نے کسی کو عطا نہیں کیا. اسی طرح سے صدیقہ کا جو لقب ہے وہ سوائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یا سلام السلام یا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا معصوم. ان کے علاوہ پیغمبر نے، ان دو خواتین کے علاوہ پیغمبر نے کسی کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا. اب اس سے پہلے کہ ہم، چونکہ روائی بحث میں بالآخر گنجائش ہے، لوگ، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک پورا کارخانہ ہے جال سازی احادیث کا اور بہت کام ہوا ہوا ہے اس کے اوپر. بہت ساری احادیث تحقیق جب کی جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کون کون سی حدیث جعلی ہے، کون کون سی حدیث موضوعی ہے، کون کون سی حدیث میں جھوٹ بولا گیا ہے. وہ ایک تفصیلی بحث ہے، میں ابھی اس طرف جانا مقصود نہیں ہے. لیکن صحیح و سند جتنی بھی احادیث ہیں، وہ چاہے شیعہ و سنی میں ہو، میں نے عرض کر دیا کہ حتیٰ اہل سنت کے ہاں سہائے ستہ کی بعض کتب کے اندر بھی موجود ہے، مثلا سنن ابن ماجہ میں انہوں نے ان احادیث کو نقل کیا ہے کہ صدیق کا لقب سوائے مولا کائنات کے لیے کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ مرحلہ صرف یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو پیغمبر سے منسوب ہیں، کچھ وہ ہیں جو کہ اللہ سے منسوب ہیں۔ پروردگار سورہ مبارکہ توبہ کی 119 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اپنی معیت کو صادقین کے ساتھ اختیار کرو۔ تقوی کی اس پر جو مفسرین نے بحث کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی بظاہر شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو صادقین کے ساتھ رکھو۔ صادقین کے ساتھ نہ ہونے کا نقصان کیا ہوگا؟ تقوی اختیار نہیں ہو پائے گا۔ اب اگر تقوی اختیار نہ ہو پائے تو پھر نقصان کیا ہے؟ سورہ مبارکہ غالباً آل عمران، سورہ چونکہ مجھے بھول رہی ہے، آیت پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور دیکھو ہرگز مت مرنا، ولا تموتن، ہرگز مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار لہن تیرا یہ بتا رہا ہے کہ جیسا کہ موت کا اختیار میرے اپنے ہاتھ میں ہو، گفتگو کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ گویا موت کا اختیار میرے ہاتھ میں، میرے اختیار میں تو موت نہیں ہے، تو جو ارشاد فرما رہا ہے ولا تموتن، ہرگز مت مرنا، تو میرے اختیار میں تھوڑی ہے موت، موت تو میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو خاص وہ اختیار ہے جو تو نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، یہ تو خاص اختیار ہے تیرا، یہاں تو یہ تو وہ وادی ہے جس میں ہم جیسوں کو گھسنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو پھر ہم سے کیوں کہہ رہا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس وقت تک مت مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ، تو شاید جواب یہ آئے گی موت کی فکر مت کرو، اسلام کی فکر کرو، موت کی فکر مت کرو، اسلام کی فکر کرو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے اسلام کو محفوظ رکھو، پھر اس کے بعد جب مرضی موت آ جائے پھر موت سے کیا ڈرنا، اپنے اسلام، اور یہ جو اسلام پر مرنا ہے عاقبت بخیری، آپ جانتے ہیں کہ اتنا اہم موضوع ہے، ساری زندگی عبادت کرتا رہا، آخری لمحوں میں اگر سلپ ہو گیا کوئی عبادت کام نہیں آئے گی، جتنی مرضی تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں، چونکہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس طرف اب عرض کرتا، کہ ساری زندگی کی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی اگر آخری مراحل میں، یعنی عاقبت بخیری نہ ہوئی، آخری مرحلوں میں اسلام ہاتھ سے نکل گیا، ساری کی ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ شیطان کی مثال تو ویسے ہی ہمارے سامنے موجود ہے، ساری کی ساری عبادتیں ضائع، عاقبت بخیری مہم ہے، عاقبت بخیری یہ بتا رہی ہے، ساری زندگی عیسائی بن کر رہا تھا، کچھ دن پہلے امام حسین کو ملا علیہ السلام ہو گیا، ساری زندگی عثمانی مسلک پر رہا، راستے میں امام حسین کو ملا علیہ السلام ہو گیا، کل تک یزیدی لشکر میں تھا، پوری رات یزیدی لشکر میں گزار کر صبح بھی اگر حق پر آ گیا تو علیہ السلام ہو گیا۔ تو عاقبت بخیری کی قوت یہ ہے کہ اتنے چھوٹے سے مرحلے کے اندر بھی، اتنے کم عرصے کے اندر بھی انسان کو علیہ السلام تک پہنچا سکتا ہے، لیکن حق پر ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جو اسلام کو تضمین کرنا ہے، یہ جو اسلام کو گارنٹی کرنا ہے، راستہ کیا ہے؟ تقوی الہی۔ اب اگر تقوی الہی کو گارنٹی کرنا ہو کہ تقوی الہی گارنٹیڈ ہو جائے، تو فرمایا کونوا مع الصادقین، صادقین کی معیت اختیار کرو، صادقین کی معیت تمہارا تقوی گارنٹی کرے گی، تقوی گارنٹی ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارا اسلام گارنٹی۔ لہذا وہ جو بچپن سے کہتے ہیں اف اے از اکول ٹو بی اینڈ بی از اکول ٹو سی دین اے از اکول ٹو سی، سیدھا سیدھا فارمولا ہے، اگر عاقبت بخیری چاہتے ہو، اسلام پر مرنا چاہتے ہو تو صادقین کے ساتھ رہو، ان کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دو۔ تو اب میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں، پروردگار تو بتا صادق کون ہے؟ اور پھر صادقین جماعت ہے، جماعت صادقین کون ہے، کیا مرحلہ ہے؟ تو ایک مرحلہ صرف عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ صدق ہوتا کیا ہے اور صدق کے مراحل کیا ہیں۔ صدق یہ ہے کہ جو بھی، اب ہم مراحل، ابتدائے صدق یہ ہے، ابتدا کہ صدق میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ مطابق بے واقع ہو۔ یہ ہمارے ہاں جو عام طور پر ہم سچ کا معنی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہو وہ مطابق بے واقع ہو۔ میں نے آپ کو جو بھی خبر دی اگر مطابق بے واقع ہے اسی کو سچا کہا جاتا ہے، سچ کا عام معنی یہ ہے۔ لیکن یہ عام معنی ہے، اس کے مراتب ہیں، مراتب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ صرف ایک مقام ذکر کر دوں جو خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے اکثر اور یعنی عوام کے لیے عموماً پیش آتا رہتا ہے، وہ مقام یہ ہے کہ بعض جگہوں پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بول کر بچ جائیں گے۔ یہ ہمارے خیال ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے مثلا کہ میں چھوٹا سا جھوٹ بولوں گا بچ جاؤں گا، یہ جھوٹ مجھے بچا لے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، جہاں کہیں پر بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے اس کو لکھ کر رکھ لیں اپنی طرف سے، شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ جتنی بڑی مشکل میں آپ پھنسے ہوئے ہوں، جو مرضی پرابلم ہو، جہاں دین ہمیں اجازت دیتا ہے وہ کچھ موارد ہیں، کچھ موارد ہیں، ان میں سے ایک مورد یہ ہے کہ جہاں پر کسی مومن کی آبرو بچانی ہو، عزت بچانی ہو یا اس کی جان کی حفاظت کرنی ہو، وہاں اس کی خاطر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے، دو مومنین میں آپس میں صلح کرانی ہو اور چارہ نہ ہو اس کے بغیر، تب بھی وہاں پر ایک مرحلہ اجازت موجود ہے۔ اس کے بعد کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر جھوٹ کی اجازت شریعت، تو پس شریعت نے ہمیں بتا دیا، یہ بھی سمجھا دیا کہ جھوٹ اگر کہیں بولنا پڑ جائے تو موارد کیا ہیں، وہ بھی سمجھا دیا۔ اس کے بعد اب گنجائش کہیں نہیں ہے، بس اب میں اپنے بارے میں جو یہ تصور کرتا ہوں کہ میں جھوٹ بول کر بچ جاؤں گا، یاد رکھیے گا کہ یہ تصور، یہ خیال سوائے شیطانی خیال کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہی پر پروردگار نے ہمیں آزمانا ہوتا ہے کہ ہم پروردگار پر کتنا ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں سچ بولنے اور سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہوں، اللہ سچ بولنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ لہذا اب یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یا اس مرحلے میں شیطان کا ساتھ دیں، اس کی بات مانیں، یا اللہ کی بات مانیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا سچ آپ کو نقصان پہنچا دے، یہ ممکن ہے کہ آپ سچ بولیں اور واقعی ایسا ہو، آپ نے سچ بولا، مثلا آپ کو نوکری سے نکال دیا کسی نے، آپ نے سچ بولا، آپ کی پٹائی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے سچ بولنے کا جو اثر پڑتا ہے وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ سامنے والا ہو سکتا ہے آپ کو نوکری سے نکال دے، سامنے والا ہو سکتا ہے آپ کو مارے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اب اس کے مقابلے پر آپ خود طے کر لیجئے کہ آپ کے پاس امکانات تو سارے آ جائیں، لیکن کوئی بھری محفل میں کھڑے ہو کر آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، تو وہ سارے امکانات زیادہ عزیز ہیں یا وہ عزت عزیز ہے، یہ فیصلہ خود کر لیں۔ بہرحال اس لیے بیان کرنا مقصد سب تھا کہ جوانوں میں معمولاً یہ پرابلم پیش آتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ سچ کی قوت جھوٹ سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں صرف آزماتا ہے اور وہی پر اللہ پر توکل کر کے سچ بولنا، یہی ایک آزمائش، ایک امتحان یہی ہے کہ انسان وہاں پر سچ بولے، حتیٰ اپنا نقصان دیکھتے ہوئے بھی سچ بولے۔ سچ کیا ہے؟ وہ خبر جو مطابق بے واقع ہے۔ بس ہم معمولاً انسان، میں نے عرض کیا تھا نا پہلے دن کہ ہم ظاہر حال پر معمولاً القاب دیتے ہیں۔ اب ظاہر حال کی کیفیت کیا ہے؟ ظاہر حال کی کیفیت یہ ہے کہ نارملی اگر ہمیں خبر دینے والا شخص، اس کی خبر مطابق بے واقع ثابت ہوتی رہے تو کچھ تجربے کے بعد ہم کہتے ہیں یہ شخص سچا ہے۔ صرف کس وجہ سے؟ کہ جو اس نے خبر دی تھی وہ مطابق بے واقع ہوئی۔ لیکن یہ جو شخص خبر دے رہا ہے کئی مقامات پر جو خبر دے رہا یا جو بات بتا رہا ہے خود اس پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں، ایک مرحلہ یہ بھی ہے۔ بس جہاں پر خبر سچی دی جائے وہاں پر اسے کہتے ہیں صدق فی الخبر، خبر کے اندر سچ بولنا۔ جب سچ ہے خبر کے اندر یا صادق القول کہا جاتا ہے، وہ شخص جس کا قول ہمیشہ سچا ثابت ہو اسے صادق القول کہا جاتا ہے۔ لیکن آیا یہ شخص صادق الفعل ہے یا نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لہذا صادق الفعل کے مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر، منافق کو اللہ نے جھوٹ کیوں کہا؟ سورہ مبارکہ سورہ منافقین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے رسول یہ منافق آ کر یہ کہتے ہیں نشہدو، ہم شہادت دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے رسول اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے اگر سوال کروں کہ یہ بتائیے کہ منافق جو بات کہہ رہے ہیں کیا وہ بات جھوٹی ہے؟ جھوٹی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بول، انہوں نے کوئی غلط بات کہی ہے کیا؟ انہوں نے کوئی غلط بات کہی ہے؟ غلط بات کہاں ہے؟ غلط بات شہادت کے لفظ میں چھپی ہوئی ہے، لفظ شہادت میں جھوٹ چھپا ہوا ہے۔ یہ انشاءاللہ اگر میں کل گفتگو شروع کروں گا لفظ شہید پر، پھر وہاں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا، اس کو سنبھال کے رکھیے گا۔ شہادت لفظ کا معنی نہیں رکھتی، شہادت عمل کا معنی رکھتی ہے۔ شہادت دینا، حتیٰ قول زبان سے جو چیز ادا کرتی جاتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ عملاً عملاً اگر ثابت کرے گا تب شہادت صدق پیدا کرتی ہے معنی میں، زبان سے نہیں ہے۔ لہذا کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا شاہد میں اور شہید میں فرق کیا ہوتا ہے۔ شاہد بھی گواہ ہوتا ہے، شاہد میں ہماری شہادت، ہم بھی تو شہادت دیتے نا، ہم تو کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اشہد ان علی ولی اللہ، یہ ساری کی ساری شہادتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سب شہادتیں ہیں۔ لیکن ہم شاہد کب بنیں گے یہ مرحلہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور ہم میں اور شہید میں کیا فرق ہے وہ بھی بتاؤں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو مرحلہ عزیزان من یہ ہے کہ زبان سے کہا لیکن اگر عمل میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف قول کی حد تک صداقت نہیں ہے، اللہ نے بتایا فعل بھی صادق ہونا چاہیے۔ بس اگر تم شہادت دے رہے ہو تو عملاً بھی تمہیں ان کو رسول بنانا ہے۔ بس چونکہ منافق عمل میں رسول نہیں جانتا لہذا اللہ نے کیا کہہ دیا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اب مشکل سب سے بڑی ہماری تو شروع یہاں سے ہو جاتی ہے، ہم صادق القول تو ڈھونڈ سکتے ہیں، صادق الفعل مشکل کام ہے۔ اگر کسی کا فعل ظاہر ہو گیا تو پتہ لگے گا کہ یہ منافق ہے، ورنہ اگر نہ پتہ لگے تو ہمیں کیا پتہ لگے گا کہ اس کا اعتقاد کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے۔ لہذا حتی علماء نے فرمایا، بعض نے کہ حتی صادق الفعل سے آگے کا مرحلہ ہے صادق الاعتقاد۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ جو کہہ رہا ہو اپنے عمل میں وہی کر کے دکھا رہا ہو، لیکن اعتقاد، اعتقاد کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اعتقاد 100% درونی مرحلہ ہے۔ دیکھیے شیطان نے جو کہا تھا وہ کر کے بھی دکھا رہا تھا، اور ایک نہیں 6000 سال کر کے دکھایا، تو لہٰذا جب تک کرتا رہا اللہ بھی جواب دیتا رہا۔ لیکن یہ کون بتائے گا کہ اس کا اعتقاد صحیح ہے یا نہیں؟ یہ مرحلہ امتحان کا ہوگا، امتحان کے ذریعے سے پتہ لگے گا کہ اس کا اعتقاد صحیح ہے یا نہیں۔ تو پروردگار یہاں سے تو معاملہ تیرے ہاتھ میں شروع ہو جاتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ کسی کا اعتقاد صحیح ہے یا نہیں، یہ تو سارے کا سارا تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر صادق کا مرحلہ کیا یہاں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ صادق میں، صدق میں اس سے اگلا مرحلہ صادق بالخبر ہونا ہے۔
صادق بالخبر، یہاں پر جو خبر ہے خبر کے خاص معنی ہے، یہاں پہ ایک خبر وہ ہے جو ہم اور آپ کو عام آتی ہے، صادق بالخبر یہ ہوتا ہے، صدق کا وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے واقعات میں سے کوئی بات بتائی جائے اور وہ بات مطابق میں واقع ہو. یہ جو صادق بالخبر ہونا ہے یہاں سے معصومین کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اللہ نے تمام انبیاء کو صادق بالخبر بنا کر بھیجا، کیوں؟ اس لیے کہ صداقت کا یہ جو مرحلہ ہے کہ جہاں پر میں آپ کو آئندہ کی کوئی بات بتاؤں اور وہ مطابق میں واقع ہو، اعتماد کی جو فضا میرے قلب میں ایجاد کرے گا، یہ مرحلہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتا. اب ایک بات لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کیا ممکن ہے کہ جس کو اللہ نے صادق بالخبر بنایا ہو وہ صادق بالقول نہ ہو، یا صادق بالفعل نہ ہو، یا صادق بالاعتقاد نہ ہو؟ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یقیناً جس کو اللہ نے صادق بالخبر بنایا ہے ان تمام مراتب میں بلند ہے. لہذا جتنے بھی انبیاء ہیں اکثر انبیاء کے واقعات میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کچھ خبر دی کچھ عرصے بعد کی کہ یہ چیز پیش آئے گی، اور پھر وہ چیز پیش آئی. لہذا انبیاء کیا کہلائے؟ سارے کے سارے صادق بالخبر. کیا اس کے اوپر آ کر صداقت کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی آگے ایک مرحلہ صداقت موجود ہے جسے کہتے ہیں صادق بالوقوع، کہ کسی چیز کے وقوع کے اعتبار سے صدق ہو. کیا فرق ہے ان دونوں میں، صادق بالخبر میں اور صادق بالوقوع میں؟ فرق یہ ہے کہ صادق بالخبر کی خبر تو سچی ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے اس طریقے سے واقع ہو جیسے اس نے بتایا. اب اس میں تو مسئلہ ہے، ہمارا آپ فوراً کہیں گے کہ پھر یہ کیسا سچا ہوا؟ اس کا انتظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. کہاں ہے واقعہ جناب یونس علیہ السلام؟ اللہ کے نبی جب امت نے بہت تنگ کیا تو ایک مرحلے پر آ کر آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم میری بات نہیں مانتے فلاں دن تمہارے اوپر عذاب الہی نازل ہوگا، اور یہ کہہ کر اپنے ساتھ جو مومنین تھے ان کو لے کر آپ بستی سے باہر تقریباً چلے گئے. اب ہوا کیا، یہاں پر جس دن کا آپ نے وعدہ کیا تھا اس دن عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے. جیسے ہی عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے اور یہ جو امت تھی یہ متوجہ ہوئی تو اس نے توبہ کرنا شروع کی، لیکن توبہ کر رہے ہیں آثار بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اب ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، توبہ ہماری ایسے قبول نہیں ہوگی. تو انہوں نے معلوم کیا، پتہ لگا کہ آپ کے اصحاب میں سے ایک صحابی باقی ہے جو جانے کی تیاری کر رہا ہے. انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ نکل جاؤ اسے روک لو. اس کو جا کے روکا، اس کے گھر پہنچے، اس کو جا کر کہا، کہا کہ بھائی ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یونس سچے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عذاب آ رہا ہے، توبہ کر رہے ہیں، توبہ قبول نہیں ہو رہی، تو تم جاتے جاتے کم از کم یہ بتا دو ہم کریں کیا. اس نے کہا توبہ بھی اپنی مرضی سے قبول نہیں ہوگی، توبہ بھی اپنی مرضی سے قبول نہیں ہوگی، تم جس طریقے سے توبہ کر رہے ہو اس طرح سے نہیں ہوگی، لیکن میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا، اس نے پورا طریقہ توبت کا بتا دیا کہ دیکھو ایسے توبہ کرو گے، باہر نکل جاؤ آبادی سے، سر ننگے پیر ننگے، مرد الگ ہو جائیں، عورتیں الگ ہو جائیں، بچے الگ ہو جائیں، اور پورا طریقہ اس نے توبہ کا بتایا، ایسے توبہ کرو گے تو امید ہے کہ نبی کے بتائے ہوئے توبہ کے طریقے سے اللہ تمہاری توبہ سن لے. تو اب مجھے دو منٹ کے لیے سوچ کر یہ بتائیے کہ جب اللہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر توبہ قبول نہیں کرتا تو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر عبادت قبول کرے گا؟ تو عبادت صرف ویسے کرنی ہے جیسی اللہ کے رسول نے کی ہے، جیسی امام نے کی ہے. تو اگر کہیں پر کسی جگہ پر آ کر آپ سے کوئی کہے کہ نہیں نماز ایسے نہیں ایسے پڑھو تو اسے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہنا مہربان آپ کی ساری جتنی بھی دلیلیں ہم نے سب مان لی، لیکن ہم نبی سے آگے چلنے والے لوگ نہیں ہیں، پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، ہمیں ایک مقام پر صرف ایک صحیح سند روایت لا کر دکھا دو. 14 معصومین ہیں ہمارے پاس، تو ہمارے پاس تو 14 معصومین ہیں. 250 سال تک ہمارے اوپر عصمت کی حکومت رہی ہے، ہمارے درمیان عصمت رہی ہے 250 سال تک. یہ ناممکن ہے کہ دین میں کوئی چیز واجب ہو اور 250 سال تک عصمت اسے ہم تک نہ پہنچا سکے. یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، اور کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، عقلاً ناممکن ہے، عقلاً ناممکن ہے۔ لہذا اہل بیت علیہم السلام جیسی نماز اہل بیت نے پڑھی ویسی نماز پڑھنی، ورنہ اللہ بغیر معصوم کے طریقے کے توبہ قبول نہیں کرتا، توبہ نہیں قبول کرتا۔ عبادت تو بہت دور کی بات ہے۔ لہذا اب کیا ہوا، انہوں نے اس طریقے سے توبہ کی، فرمایا کہ اتنا نزدیک عذاب آیا کہ گویا ان کے سروں کو چھونے والا تھا، اور اس مقام پر آ کر عذاب واپس چلا گیا۔ یہاں اللہ نے فرشتے کو بھیج کر جناب یونس سے کہا کہ آپ واپس جائیں، تو اب وہ سوال جو میرے اور آپ کے ذہن میں تھا، حضرت یونس کے ذہن میں بھی آیا، کہ پروردگار میں عذاب کا وعدہ کر چکا تھا، اب اگر عذاب نہیں آیا تو یہ مجھ سے کیسے مانیں گے؟ اللہ نے فرمایا اتنے نزدیک سے عذاب دکھا چکا ہوں، اب جرات ہی نہیں کر سکتا، تجھے جھٹلانے کی اب یہ جرات ہی نہیں کر سکتے۔ تو بس اس کا مطلب کیا ہوا، خبر اور وقوع کے درمیان میں بلاخر کچھ نہ کچھ آ گیا، صدق اپنی جگہ باقی رہا لیکن کچھ نہ کچھ تو آ گیا۔ تو ایک مقام لیکن کیا ہے، ایک مقام یہ ہے کہ جہاں پر صادق جب لفظ استعمال کرے تو نہ مرحلہ قول کا ہو، نہ فعل کا ہو، نہ اعتقاد کا ہو، نہ خبر کا ہو، بلکہ صادق کے منہ سے لفظ نکلے، چیز اگر موجود نہ ہو تو موجود ہو جائے، چیز اگر موجود نہ ہو موجود ہو جائے، زندہ لٹا دو، معصوم کہہ دے حاضر میت تو مر جائے، مردہ لے آؤ، صادق کہہ دے کہ بول تو بولنے لگے، ایسا صادق چاہیے۔ دیکھیے پردے پر بنی ہوئی تصویر صرف خیال ہوتی ہے، اسے خیال سے وجود میں آنے کے لیے مراحل درکار ہوتے ہیں، پہلے نقش ذہن میں بنتا ہے، پھر کاغذ پر آتا ہے، پھر خام مواد آتا ہے، پھر اسے تیار کیا جاتا ہے، تب وہ چیز مکمل ہوتی ہے۔ لیکن معصوم اسے کہتے ہیں، صادق بالوقوع اسے کہتے ہیں کہ جو اگر خیال کو اشارہ کر دے وجود میں آ جاتا ہے۔ لہذا اب مرحلہ صداقت کا مرحلہ یہ، چونکہ صادق بالوقوع ہے لہذا اسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بچوں نے آ کر کہا کہ ہمارے کپڑے کہاں ہیں، تو اب اسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ درزی ہوگا یا نہیں ہوگا، کپڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، صادقہ کے منہ سے لفظ نکلتا جائے گا، چیزیں وجود میں آتی چلی جائیں، چیزیں وجود میں آتی چلی جائیں گی۔ لہذا یہ حضرت زہرا کے بارے میں بعض بچے سوچتے نا ذہن میں آتا ہے کہ جب نہیں تھا کوئی درزی، نہیں تھا کوئی کپڑا، تو زہرا نے کہہ کیسے دیا؟ زہرا کی منزلت یہ ہے کہ لفظ نکلے گا، وقوع ہو جائے گا، واقع ہو جائے گا، واقع ہو جائے گا، واقع ہو جائے گا۔ لہذا اب میں عالم اسلام سے سوال کر کے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، تو پھر اس مرحلے پر آ کر صادق اور صدیق کون سا ہونا چاہیے، کون سا ہونا چاہیے؟ کم از کم بھی جس کا فعل اور اعتقاد دین کے مطابق ہو۔ تو جن کو سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی، جو اپنی عمر کے آخر تک نبوت میں شک کرتے رہے، جن کی ساری زندگی شرک جیسا فعل گزارت عمل دیتے ہوئے، کسی کو لقب دیتے سے پہلے سوچو تو صحیح، دے کس کو رہے ہو؟ کم از کم بندہ تو ایسا تلاش کرو۔ دیکھیے عالم اسلام میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اسی زمانے کے، انہی حالات کے زمانے، انہی حالات میں، مگر جناب ابو ذر کسی اور عربستان میں رہتے تھے؟ کیا جناب ابو ذر کسی اور پلینٹ پر رہتے تھے؟ اسی پلینٹ پر، اسی عربستان میں، اسی زمانے میں رہتے تھے جس زمانے میں تم لقب بانٹتے پھر رہے تھے، اسی زمانے میں رہتے تھے، اور انہی حالات میں رہتے ہوئے جناب ابو ذر وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اسلام آنے سے پہلے اپنی اوائل جوانی میں نہ صرف بت پرستی کو ترک کیا، نہ صرف بت پر، بلکہ اپنی عقل سے اللہ کو دریافت بھی کیا۔ لہذا بعض روایات کے مطابق حضرت ابو ذر کی جو اللہ کی عبادت کی شدت تھی ان کے اندر، اللہ نے نماز الہام کی تھی جناب ابو ذر کے اوپر، تو تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ چلو اہل بیت کا تو بغض ہے, وہاں ہم بات نہیں کرتے, اہل بیت تمہاری عقل میں آ بھی نہیں سکتے تھے, لیکن جن کے حالات لکھتے ہوئے, جن کی تاریخ میں گفتگو لکھتے ہوئے, جن کے بارے میں تم نے خود یہ رہسر پیغمبر کا قول نقل کیا کہ زمین کے اوپر آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو, تو کم از کم یہ باتیں سامنے رکھ کر ہی کسی کو لقب دے دو. لقب بانٹنا آسان ہے, دیکھیے لقب بانٹنا آسان ہے کہ فلاں کو کہہ دیا, فلاں واقعے کے بعد فلاں نے یہ کہہ دیا, یہ باتیں تاریخ میں کرنا بڑا آسان ہے. کونوا مع الصادقین. اب صادقین کا مرحلہ کیا ہے؟ دیکھیں جب اللہ نے ہم سے کہہ دیا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, اور میں نے عرض کیا کہ تقوی کی ضمانت ان کی معیت ہے اور تقوی خود ضمانت ہے اسلام کی, تو پھر کیا ممکن ہے کہ اللہ ہمیں کسی کے ساتھ ہونے کا حکم دے تو صحیح لیکن ان کا تعارف نہ کرائے, یہ بتائے ہی نہیں کہ یہ سچے ہیں کون. اب عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ صادق جتنے بھی ہیں قرآن کے مطابق وہ کون ہونے چاہیے, وہ یہ ہونے چاہیے. اب یہ کتنے لوگ ہیں جس کی ہمیں گنتی تو آتی نہیں ہے, مگر تاریخ کو کھنگالنے کے بعد 14 کے علاوہ کوئی سامنے عدد آتا ہی نہیں اس مقام پر. لیکن قرآن نے یا دین نے یا پیغمبر نے اگر ان کو انٹروڈیوس نہیں کرایا تو پھر قیامت کے دن مسلمان سوال کر سکتے ہیں تو کہاں پر کوئی مقام ہے؟ بالکل مقام ہے. مقام کون سا ہے؟ مقام یہ ہے. اب دیکھیے تھوڑا سا اس چیز کو انالیسس کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ کچھ باتیں ذہن میں رہ جائیں. نجران کے جو عیسائی آئے ہیں مباہلہ کرنے, مباہلہ بعد میں ہوا, پہلے تو آئے تھے ملاقات کرنے, یہ جو واقعہ ہے یہ کب پیش آیا؟ پہلے اس کو ذہن میں رکھیں تاکہ باقی باتیں پھر حل ہو جائیں. یہ واقعہ پیش آیا ہے 9 ہجری میں یا 10 میں, اور بعض کے مطابق حتیٰ بعد نے کہا ہے کہ 11 ہجری میں پیش ہے, یعنی پیغمبر کی جو طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے اسی واقعے کے بعد خراب ہوئی ہے, یعنی مباہلہ. پس بعض محققین کے نزدیک 11 ہجری 11 ہجری کا شروع کب سے ہوا؟ محرم. محرم سے 11 ہجری شروع ہوئی اور 28 سفر کو پیغمبر کی شہادت واقع ہوئی. بس یہ 2 مہینے ہیں, اس سے پہلے 24 اور 25 ذلحج. یہ جو 2 تاریخیں ہیں یہ بڑی اہم تاریخ ہیں. مباہلہ اسی تاریخ میں ہوا, آئے تطہیر اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے, لیکن اختلاف صرف اس میں ہے کہ یہ آیا 10 ہجری میں ہوئے ہیں واقعات یا 9, لیکن اس سے پیچھے کہیں نہیں ہے, یعنی آیہ تطہیر کہیں پیچھے نازل نہیں ہوئی ہے, یا 9 ہجری میں یا 10 ہجری میں. اگر 10 ہجری میں نازل ہوئی ہے تو 2 مہینے پہلے کا واقعہ ہے, اور اگر 9 ہجری میں واقعہ ہوئی ہے تو 14 مہینے پہلے کا واقعہ ہے, اس سے پرانا نہیں. یعنی اس مباہلے کے واقعے کے یا 2 یا 14 مہینے کے بعد پیغمبر کی شہادت واقع ہو گئی. اب واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے, میں نوجوانوں کے لیے صرف چند ایک باتیں بیان کرتا ہوں, کیونکہ متاسفانہ اب ہمارے ممبروں سے تاریخ کی بہت ساری چیزیں بیان ہونا بند ہو گئی ہیں, نتیجتاً ہمارے بچے تاریخ کو بالکل بھلا رہے ہیں. دیکھیں مباہلے کے بارے میں پہلی بات اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو مباہلہ پیغمبر کی سب سے بڑی فتح کا نام, اور اللہ نے جن جنگوں کو یا جن مقابلوں کو اس قابل سمجھا ہے کہ ان کو قرآن میں ذکر کرے, ان میں سے ایک مقام مقام مباہلہ ہے. مقام مباہلہ کی فتح یہ, دیکھیے تلوار کی فتح جسموں پر ہوتی ہے, مباہلے کی فتح قلوب پر ہوئی ہے, اور مباہلے نے یہ ثابت کیا ہے, مباہلے نے کہ یہ ثابت کیا ہے تاریخ میں کہ اسلام تلوار سے پھیلنے والا مسلک نہیں ہے. یہ مباہلے نے پہلا مرحلہ جہاں پر اسلام نے یہ ثابت کیا کہ ہم قلوب کو فتح کرنے آئے ہیں وہ مباہلہ ہے, لہذا اس اعتبار سے مباہلہ سب سے بڑی جنگ ہے, سب سے بڑی جنگ. واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے, تیزی سے گزروں گا, چند ایک باتیں بس بیان کروں گا. نجران کے عیسائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جا کر پیغمبر سے بحث کریں اور اپنے دین کی برتری کو ثابت کریں, لہذا انہوں نے دنیا میں جتنے اپنے بڑے بڑے علماء تھے ان کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد ان کا ایک گروہ لے کر آئے اور مدینہ کے پاس ایک جگہ پر انہوں نے قیام کیا. قیام کرنے کے بعد، قیام کرنے کے بعد اب اگلے دن انہوں نے پیغمبر سے ملاقات کے لیے اپنے صندوق کھولے، ان میں سے قیمتی لباس نکالے اور بڑی مہنگی مہنگی انگوٹھیاں اور بڑے مہنگے مہنگے زیورات پہنے اور مدینہ کے اندر وارد ہوئے۔ تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کے زیورات کی چمک سے مدینہ کی گلیاں جگمگا رہی تھیں۔ اب فقیر مسلمان تو منہ کھولے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ راستے میں صاحب سے ملاقات ہو گئی، مدینہ پہنچے، مدر چاہتا ہوں، جب پہنچے نبی کسی سے پوچھا کہ مسجد نبوی کا ہے، انہوں نے بتا دی۔ یہ جب اس حالت پہ پہنچے تو پیغمبر نے دیکھتے ہی ان کو اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، یہ اس طرف سے آئے تو پیغمبر نے اس طرف پھیر لیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ محسوس کر لیا فوراً کہ اس کا مطلب پیغمبر ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو یہ باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو صاحب سے ملاقات ہو گئی، پوچھا، کہا ہم نے تو آپ کے نبی کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت ہی با اخلاق ہے، ان کا مزاج بہت کریمانہ ہے، مہمانوں کی بڑی خاطر کرتے ہیں، ان کا بڑا استقبال کرتے ہیں، ہم دو یا تین مرتبہ ان کے سامنے گئے، انہوں نے اپنے مہمانوں سے منہ پھیر لیا، کیوں؟ اب جس سے پوچھا تھا اس کو اگر نبوت سمجھ میں آتی ہوتی تو مسائل ہی حل ہو گیا۔ کہنے لگے مجھے نہیں پتا، یہ واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد اگلے دن پھر تیار ہو کر گئے، پھر وہی سارے واقعات پیش آئے، پھر آئے راستے میں دوسرے مصاحب مل گئے، پھر ان سے پوچھا، انہوں نے بھی عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہوئی، نبوت کہاں سے سمجھ میں آئے گی، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی مجھے نہیں پتا، واپس آ گئے۔ تیسرے دن یہی عمل ہوا، واپسی پر جناب سلمان مل گئے۔ اب جیسے ہی جناب سلمان، اب جناب سلمان بھی تھوڑی دیر کے لیے تو چونکے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، تو کہنے لگے کہ اس کو جانتا ہوں جو نبوت آشنا ہے، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن اسے جانتا ہوں جو نبوت آشنا ہے، وہ بتائے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو آئے مولا خانات کی خدمت میں سلمان لے کر اور کہا مولا یہ مہمان آئے ہیں لیکن پیغمبر ان سے ملنا نہیں چاہتے۔ مولا نے مسکرا کر پوچھا، کہا تمہارا اصلی لباس یہی ہے، تمہارا حقیقی لباس یہی ہے، کیا تم یہی پہنا کرتے ہو؟ کہا نہیں، یہ لباس ہمارا نہیں ہے، ہم یہ پہننا پسند نہیں کرتے، ہمارا جو اصلی لباس ہے وہ تو کھدر کا لباس ہے، کھردرا لباس ہے، پرانا بوسیدہ لباس ہوا کرتا ہے، ہم تو دنیا دار لوگ نہیں ہیں، ہم وہ لباس پہننا پسند کرتے۔ تو پھر کہا یہ کیوں پہن کر آئے ہو؟ کہا جب بادشاہ کی خدمت میں جاتے ہیں تو یہ لباس پہن کر آتے ہیں، بادشاہ کی خدمت میں جب جاتے ہیں تو یہ لباس پہن کر جاتے ہیں، لیکن اصل ہمارا لباس وہ ہے، اصل لباس وہ ہے۔ دیکھیے ایک مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں، تاریخ کا ذہن میں رکھیے گا، اصل لباس ہمارا وہ ہے۔ علامہ نقن قبلہ ذکر کر رہے تھے ابھی، اعلی مقامہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں اخلاق کی وجہ سے اصول ضائع ہو رہا ہو وہاں اخلاق ترک کرنا پڑتا ہے، اخلاق کی وجہ سے اصول ضائع ہو رہا ہو تو وہاں پہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اخلاق ترک کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا آج اگر پیغمبر ان کی عزت میں کھڑے ہوتے، ان کا احترام کرتے تو تاریخ لکھتی کہ پیغمبر نے لباس اور جواہرات کو دیکھ کر، پیسے کو دیکھ کر، لباس اور جواہرات کو دیکھ کر ان کی عزت کی تھی۔ کہا پیغمبر بتانا یہی چاہتے تھے، ہم لباس کی عزت نہیں کرتے، بندے کی عزت کرتے ہیں، ہم بندے کی عزت کرتے ہیں، بتانا یہ چاہتے تھے کہ اس سے۔ اب دیکھیں، اب ایک جگہ پر جو جگہ پہنچانا چاہتا ہوں اس کو بالکل ذہن میں رکھیے گا، دین مبین اسلام کے اندر دیکھیں نماز، وضو، یہ وہ مسائل ہیں کہ جو اسلام کے کامن ترین مسائل ہیں اور پیغمبر نے اپنی زندگی میں لازمات ہے، ان سے زیادہ کوئی عمل انجام نہیں دیا ہوگا۔ پر روزہ ماہ مبارک کے رمضان میں رکھا جائے گا یا مستحب ایام میں رکھا جائے گا، یقیناً پیغمبر کی پوری زندگی روزے رکھتے ہوئے نہیں گزری ہے، ورنہ ہم پر بھی ساری عمر کے جو ہے نا روزے واجب ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر نے پوری زندگی میں ایک حج کیا ہے، زکوٰۃ وقت پر نکالی جاتی ہے، خمس وقت پر نکالا جاتا ہے، صرف نماز اور وضو ایسی ہے جو کثرت سے ہوا ہے۔ تو اب میں عالم اسلام سے سوال کرتا ہوں، جو عمل پیغمبر نے سب سے زیادہ کیا اس میں اختلاف کیوں ہے؟ بھائی اس میں تو نہیں ہونا چاہیے نا اختلاف سب سے زیادہ, تو بس ڈھونڈو ڈھونڈو اور تلاش کرو. میں چیلنج کر کے اسی ممبر سے کہہ رہا ہوں, ایک بھی ہمارے پاس صحیح و سند روایت نہیں موجود, ایک بھی صحیح و سند اہل سنت کے پاس کوئی ایک بھی صحیح و سند روایت نہیں موجود جس میں یہ ثابت ہو کہ پیغمبر نے کبھی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے ہیں. نہیں ہے روایت, نہیں ہے روایت. آج بھی جا کر امام مالک کا فتویٰ اٹھائیں, امام مالک کے فتوے کے مطابق ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. لہذا مالکی فرقہ آج بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا ہے. باقی تمام جتنے بھی ہیں, جتنے بھی فرقے ہیں, ان کے نزدیک, اکثر کے نزدیک ہاتھ باندھنا حتیٰ مکروہ ہے. لیکن بعض سے پوچھا گیا کہ اگر مکروہ ہے تو کیوں انجام دیتے ہو, انہوں نے کہا شیعوں سے اس کو الگ کرنے کے لیے. دلیل صرف یہ ہے, واقعی دلیل صرف یہ, ورنہ اہل سنت کے پاس کوئی روایت نہیں ہے, کوئی روایت نہیں ہے, کوئی روایت نہیں ہے جس سے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ثابت ہو, کوئی روایت نہیں ہے. اس کی حقیقت یہ ہے, خلافت ثانیہ میں جب روم فتح ہوا, جب روم فتح ہوا تب بھی روم کے جو فتح ہونے کے بعد ان کے جو عیسائی مسلک کے اس روم کے جو پاپ تھے بڑے بڑے, انہوں نے بھی, یعنی اب نجران کے بعد عیسائیوں کا جو دوسرا بڑا قافلہ آیا ہے وہ اس حکومت میں آیا ہے روم کے فتح ہونے کے بعد. اب جب یہ لوگ آئے تو آنے کے بعد انہوں نے ایسے ہی لباس پہنا, چمکدار لباس پہنا, چمکدار انگوٹھیاں پہنی, اور آ کر خلیفہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. جب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے تو خلیفہ نے پوچھا, بھائی یہ ایسے کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا, جی ہم اپنے آقا, اپنے مالک, اپنے بادشاہوں کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا انداز ایسا ہے. کہا, یہ مجھے انداز پسند آیا, کل سے مسلمان بھی اپنے مالک, اپنے آقا, اپنے بادشاہ اللہ کے ہاتھ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے. اب میں عالم اسلام کو ایک فکر کی دعوت دے رہا ہوں, فکر کی دعوت دے رہا ہوں. اس سے پہلے نجران کے لوگ آئے تھے نا, آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ آئے تھے. ان کا انداز دیکھ کر, ان کا لباس دیکھ کر پیغمبر نے رد کر دیا تھا. جو انداز اللہ کا نبی پسند نہیں کرتا, کیا اللہ پسند کر سکتا ہے؟ خدا پسند کر, جو انداز اللہ کا نبی پسند نہ کرے, اللہ کا رسول نہ پسند کرے, اسے اللہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا. تو جب رد ہو کر دیا, اب آئے مولا کائنات, مولا نے کہا جو تمہارا حقیقی لباس ہے وہ پہن کر جاؤ. یہ واپس آئے, انہوں نے وہ سارے لباس اتارے, اپنا کھردرا لباس, بوسیدہ لباس پہنا. جیسے ہی پیغمبر کی خدمت میں داخل ہوئے, پیغمبر تمام قامت کے ساتھ کھڑے ہوئے, احترام کے ساتھ بیٹھایا, مناظرہ شروع ہو گیا. دلیل صرف بیان کر رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں رہ جائے. پیغمبر نے پوچھا, قرآن نے واقعی کو ذکر کیا ہے, پیغمبر نے پوچھا, تم حضرت عیسیٰ کو جو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہو, دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا, اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا. تو قرآن نے وہیں پر جواب دیا, کہا اگر ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے تو تمہارے اپنے اعتقاد میں آدم اور حوا بھی تو پیدا ہوئے ہیں یا نہیں پیدا ہوئے؟ کہا ہاں وہ بھی پیدا ہوئے ہیں. تو کہا آدم اور حوا کا ماں اور باپ کون تھا؟ تو کہنے لگے کوئی نہیں تھا, اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو دین نے, قرآن کی آیت ہے, پیغمبر نے بھی فرمایا, تو کہا پہلے تو یہ سوچ کر بتاؤ کہ جس کا صرف باپ نہیں ہے وہ اللہ کا بیٹا اور اللہ ہونا چاہیے, یا جس کا ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں وہ ہونا چاہیے؟ اب جب انہوں نے دلیل سنی تو جواب نہیں تھا. اب جب دلیل کے بعد جواب نہیں تھا تب مرحلہ یہ آیا, انہوں نے دلیل کے باوجود جب ماننے سے انکار کر دیا تو پیغمبر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, کیا چاہتے ہو؟ کہا مباہلہ کریں گے, آپ اپنی عورتوں کو لے کر آئے ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئے, آپ اپنے بیٹوں کو لے کر آئے ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئے, آپ اپنے نفوس کو لے کر آئے ہم اپنے نفوس کو. اس کے اوپر بڑی بحث ہے, وہ انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی تفصیل سرچ کروں گا. آج میں اس مرحلے سے کوئی بحث نہیں کر رہا, مباہلے کی اور کوئی بحث نہیں پیش کر رہا. مباہلہ اپنی جگہ ایک مفصل ہے, ابنا کے اندر پوری بحث موجود ہے, نساء کے اندر موجود ہے, نفس کے اندر پوری بحث موجود ہے. میں ان میں سے کوئی بحث پیش نہیں کروں گا, صرف ایک مرحلہ جو میری آج کی گفتگو سے مربوط ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تم لے آؤ, لانے کے بعد کیا ہوگا؟ ثم نبتہل, اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے. فنج اللعنت اللہ علی الکاذبین, اس کے بعد ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت کو کس کے لیے؟ جھوٹوں کے لیے, جھوٹوں کے لیے ہم کیا کریں گے؟ لعنت. اب دیکھیے, اگر کسی کے لیے ایک بار بھی جھوٹ ثابت ہو جائے, ایک بار بھی جھوٹ ثابت ہو جائے تو کیا وہ قرآن کا صادقین بن سکتا ہے؟ پھر کیا اسے صدیق اور صدیق کا لقب ملنا چاہیے؟ نہیں ملنا چاہیے. واضح ہو گیا نا بات. اب ہوا کیا, ہم جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں گے, یہ طے ہو گیا. طے ہونے کے بعد اب کیا ہوا؟ ہوا صرف اتنا کہ دیکھیے, یہ یاد رکھیے گا, لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آگے کیا انہیں, حتیٰ تاریخ نے پیغمبر پر یہ الزام بھی لگائے کہ جی پیغمبر ان کو آگے کرتے تھے, پیغمبر نے کہیں آگے نہیں کیا. خیبر میں بھی پیغمبر نے آگے نہیں کیا تھا, اور بھی بہت سارے مقامات ہیں, اور بھی بہت سارے مقامات ہیں. وجہ یہ ہے صرف کہ ان کے علاوہ کسی کے اندر اہلیت ہی نہیں تھی, اہلیت نہیں تھی. اب آج جب مباہلے کا دن آیا ہے تو صبح صبح پیغمبر نکلے. دیکھیے آیت کے اندر گنجائش موجود تھی, آیت کے اندر گنجائش موجود تھی. ابنا کے اوپر بہت سارے بیٹے لے جائے جا سکتے تھے, نساء کے مقام پر بہت ساری خواتین جا سکتی. جمع کا صیغہ ہے, جمع کا صیغہ تو کم از کم تین کو تو مانگتا ہی ہے نا, کم از کم تین تو آ ہی سکتے ہیں, تین سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں. تو آیت کے اندر گنجائش موجود تھی اور پیغمبر نے بھی کسی کو نہیں روکا تھا. چلتے چلتے پیغمبر نے صرف ایک بات مسلمانوں کو بتائی اور کہا دیکھو ہم مباہلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہم مباہلہ کرنے جا رہے ہیں, ہم مباہلہ کرنے جا رہے ہیں. اور غور سے سنو, جب ہم اب اپنے ساتھ تو افراد لیے ہوئے نا پیغمبر نے, پنجتن کھڑے ہوئے ہیں, اب پیغمبر اعلان کر رہے ہیں. اعلان کر کے پیغمبر نے کیا کہا؟ کہا جب ہم جھوٹے پر اللہ کی لعنت کریں گے تو جس کسی نے بھی کبھی جھوٹ بولا ہوگا اس کے اوپر عذاب آ جائے گا. پیغمبر نے روکا کسی کو نہیں تھا, پیغمبر نے کسی کو نہیں روکا تھا کہ تم مت آنا, تم مت آنا, تم مت آنا, فلاں بیگم تم مت آنا, کسی کو نہیں روکا تھا پیغمبر نے. صرف اتنا بتایا تھا کہ دیکھو جس وقت ہم یہ کہیں گے اے اللہ تو جھوٹوں پر لعنت کر, تو اس وقت جتنے بھی جھوٹے ہوں گے ان سب پر میدان میں ان سب پر عذاب نازل ہو جائے گا. اب جب پیغمبر چلے ہیں تو پنجتن کے علاوہ نہ کوئی صدیق تھا, نہ کوئی صدیقہ تھی. تو اب یہ بتاؤ کہ جب مباہلہ تک نہ کوئی صدیق تھا نہ کوئی صدیقہ, تو دو مہینے کے بعد تاریخ میں تحلیل تو کرنا سیکھو, اپنی ہماری نہیں اپنی تاریخ سے سوال تو کرو. مباہلہ تو تمہارے اب سمجھ میں آیا, وہاں مباہلہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ قرآن کی آیت ہے, اسلام کی فتح ہے, اور فتح بھی ایسی ہے کہ دشمن نے خود اقرار کیا اور عام بات کہہ کر نہیں کیا, کہا خدا کی قسم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں, اگر پہاڑ کو اشارہ کر دیں یہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. تو قرآن نے بتا دیا, ان کی زبان سے بھی جاری کر دیا, یہ جو آ رہے ہیں یہ ہے صادق الوقوع. انہیں بھی پتا تھا کہ ویسے تو پہاڑ جگہ نہیں چھوڑتا, یہ وہ ہے جو کہہ دیں گے تو چھوڑ دیں گے. اگر کہہ دیں, وہ جانتے ہیں, انہیں پتا ہے, تو کم از کم اتنی معرفت تو پیدا کر لو کہ یہ پتا ہو جائے کہ صادق کہتے کسے ہیں, صدیق کسے کہتے ہیں, اور صدیقہ کسے کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, میں اس ساری گفتگو کے بعد آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ہے جو اگر لب ہلائے وقوع ہو جاتی ہے چیز, سیدہ کو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے, سیدہ کو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے, سیدہ صرف لب ہلاتی نابود ہو جاتی. صرف لب ہلاتی نا میری بیوی, صرف لب ہلاتی نابود ہو جاتی. اہل بیت کا امتحان سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے؟ اہل بیت کا امتحان یہ ہے جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم لب ہلائیں گے یہ نابود ہو جائیں گے, ان کی اوقات کیا ہے, ان کی اوقات کیا ہے, ہم لب ہلائیں گے یہ نابود ہو جائیں گے. اس کے باوجود دین اور شریعت کی حفاظت کی خاطر چپ چاپ کریں, چپ چاپ کھڑے ہیں. واقعہ میں نے ابھی تک تاریخ میں پڑھا نہیں ہے لیکن میرے استاد نے بیان کیا ہے. یہ جملہ اس لیے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ریفرنس نہیں مانگے گا, میرے استاد نے بیان کیا ہے. اور بیان کرنے کی جرات اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ استاد نے مبالغہ نہیں کیا ہوگا. فرمایا کہ میں نے تاریخ کی کسی کتاب میں پڑھا کہ جس وقت امیر المؤمنین کی گردن میں رسی باندھ کر, ہاتھوں میں رسی باندھ کر دربار میں لے کر آ رہے تھے, تو اس صف میں ایک یہودی کھڑا ہوا تھا, اور جب اس نے مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا, فوراً کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, تو جو دوست ساتھ کھڑا تھا اس نے کہا, بھائی یہ کون سا وقت ہے کلمہ پڑھنے کا, مسلمان ہونے کا کون سا وقت ہے؟ اس نے کہا, میں خیبر کا یہودی ہوں, میں خیبر کا یہودی ہوں. خدا کی قسم جس وقت یہ نوجوان اپنے ہاتھوں سے قلعے کا دروازہ نکال رہا تھا, میں نے دیکھا تھا اسے اپنی آنکھوں سے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اسے کہ کس طرح سے اس نے اپنے ہاتھ سے قلعے کے دروازے کو نکالا تھا. میں جانتا ہوں اس کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہے. خدا کی قسم اگر یہ تلوار اٹھا لے, یہاں پر لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں بچے گا. یہ جو تلواریں لیے پھر رہے ہیں اس کے اطراف میں, اگر یہ تلوار اٹھا لے ان کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ملے گا. تو کوئی تو خدا ہے جس کی خاطر یہ شخص آج سر جھکائے گا. کوئی تو خدا ہے, کوئی تو خدا ہے. دین بچانا مقصود ہے, اس لیے سیدہ دروازے کے پیچھے کھڑی. تاریخ میں یہ خط نقل ہوا ہے, سیدہ کے قاتل نے امیر شام کو خط لکھا ہے. اس خط میں اس نے اعتراف کیا ہے, میں سند کی بحث میں نہیں جا رہا لیکن اگر نقل ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ صداقت تو ہوگی. قاتل کا اعتراف ہے اپنی زبان سے, پورا خط نہیں پڑھ سکتا, صرف چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے زحمتوں کو تمام کروں گا. امیر شام کو خط لکھ کر کہتا ہے, میں نے اپنی زندگی میں اتنی دلیر خاتون کبھی نہ دیکھی, اتنی دلیر خاتون میں نے کبھی نہیں دیکھی. کہا, جب میں نے لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے دروازے پر جا کر کہا تو سیدہ نے کہا, اس دروازے کے پیچھے میں ہوں. تو وہ لوگ واپس آ گئے اور آ کر کہا کہ سیدہ دروازہ کھولنے نہیں دے رہی. کہا, یہ سننا تھا ایک مرتبہ علی کا بغض میرے قلب میں بڑھا اور میں تازیانہ لے کر دروازے پر پہنچا, اور جب میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو زہرا نے دروازے کے جو پٹ تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیا, اس طرح سے کہ سیدہ کی انگلیاں باہر کی جانب ظاہر ہو رہی تھیں. یہ ملعون کہتا ہے, میں نے اپنا تازیانہ اٹھا کر سیدہ کی انگلیوں پر مارنا شروع کیا, اتنی ضربتیں ماری کہ زہرا نے دروازہ چھوڑ دیا لیکن اپنے آپ کو دروازے سے لگا کر کھڑا کر دیا. اور پھر زہرا نے ایک مرتبہ رونا شروع کیا اور آواز لگائی, گئی وا محمد وا محمد. کہا, زہرا کا لوہا اتنا دردناک تھا کہ ایک مرتبہ میرا قلب بھی لرز گیا اور میں نے سوچا کہ واپس چلا جاؤں. ابھی سوچ ہی رہا تھا ایک مرتبہ پھر علی کے بغض نے میرے قلب پر غلبہ کیا اور میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا نہیں, سیدہ دروازہ کھولنے نہیں دے رہی. سیدہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہوئی ہے. بس یہ کیفیت دیکھ کر جب اسے دروازہ نہ کھولا, ایک مرتبہ غضب کی آگ بھڑک گئی. میں نے کہا, سیدہ اگر دروازہ نہیں کھولو گی آگ لگا دوں گا. کہا, تو جانتا ہے کون ہے دروازے کے پیچھے؟ کہا, میں نے کہا ان ہوا کرے. اس کے بعد میں نے حکم دیا, لکڑیاں لائی گئیں, دروازے کو آگ لگا دی. کہا, دروازہ جلتا رہا لیکن سیدہ نے دروازے کو چھوڑا نہیں. جس وقت آگ بھڑکی اور دروازے کے قبضوں کو اس نے جلا دیا تو میں آگے بڑھا اور میں نے اتنی زور سے دروازے کو لات ماری کہ دروازہ اپنے قبضوں سے جدا ہو گیا. اور دروازہ جدا ہونے کے بعد سیدہ در و دیوار کے درمیان آ گئی. بس ابھی تو مجھے نہیں معلوم لیکن لکڑی میں اگر کوئی کیل لگی ہوئی ہو تو جب لکڑی جلتی ہے تو کیل بھی اتنی ہی گرم ہو جاتی ہے. ارے دروازے کی آگ الگ ہے, جلدی ہوئی داغیل الگ ہے لیکن سیدہ نے راستہ نہ چھوڑا. یہ ملعون کہتا بچہ میں نے یہ دیکھا ایک مرتبہ میں نے اپنے تلوار کی نیات پشت در ایسا زور کا وار کیا سیدہ کا پہلو زخمی ہوا سیدہ زمین پر گری سیدہ کا محسن شہید ہو گیا. بس عزادارو تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کرو ہماری ماں ہمیں بچپن سے یہ سکھاتی ہے کہ جب کوئی چوٹ لگے جب کوئی تکلیف ہو تو علی کو مشکل کے لیے پکارنا. علی مشکل کشا ہے گردوں کو سنبھال لیتا ہے. بس عزادارو کائنات کا مشکل کشا سیدہ سے چند قدم کے فاصلے پر تھا لیکن سیدہ کی مظلومیت یہ ہے کہ سیدہ کائنات کے مشکل کشا کو نہ پکار سکی. ارے جیسے ہی محسن شہید ہوا ایک مرتبہ آواز لگائی وا محمد وا مصیبت. اس کے بعد ایک مرتبہ کہا یا فضا خزیری اے فضا کر میری مدد کر. میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن جناب فضا کا کیا مقام ہوگا. ارے آج علی کی جگہ پر ہے شام کے دربار میں عباس کی جگہ لے رہے. کہا کہ میں داخل ہوا داخل ہوا اس کے باوجود کہ محسن شہید ہو گیا تھا سیدہ پھر پورے قد کے سامنے کھڑی ہو گئی. خدا کی قسم میں نے اتنی دلیر خاتون اپنی زندگی میں نہیں دیکھی لیکن علی کا بغض میرے قلب میں اٹھا. میں نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا زہرا کے اتنی زور سے تماچا مارا کہ آج بھی مکنے کے نیچے سے زہرا کا گوشوارہ ٹوٹنے کا احساس مجھے اب بھی ہوتا ہے. یہی تو ہم تاریخ سے کہتے ہیں ارے اگر سیدہ کو تماچا نہ لگا ہوتا حسین کی بیٹی سکینہ کربلا سے کوفہ کوفہ سے لے کر شام تازیانے نہ کھاتی اگر زہرا کا دروازہ نہ جلا ہوتا شام غریبہ حسین کا گھر جلایا.